أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صلوات على محمد وآل محمد اذن محترم آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام اور مسیحیت یا اسلام اور عیسائیت یا اسلام اینڈ کرسچینٹی. دنیا میں جو زندہ مذاہب ہیں بڑے مذاہب ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے جو پیروکار ہیں ان میں سب سے زیادہ پیروکار کرسچینٹی کے ہیں اور اس کے بعد اسلام ہے تعداد کے اعتبار سے. البتہ جس رفتار سے اسلام پھیل رہا ہے جس رفتار سے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور جس رفتار سے مسلمان ملکوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو امید یہ ہے کہ سن 2040 تک مسلمانوں کی تعداد عیسائیوں سے زیادہ ہو جائے گی دنیا میں. البتہ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد عیسائیوں کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے رومن کیتھولک اس سے زیادہ ہے. ان کے یہاں بھی بہت سارے فرقے ہیں تو رومن کیتھولک کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے کم ہو گئی ہے. تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اسلام ایک تبلیغی دین ہے کہ جو تبلیغ کے ذریعے پھیل رہا ہے اور لوگ قبول کر رہے ہیں. تمام تر اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے, جو سازشیں ہیں, جو جنگیں ہیں, حملے ہیں, ان تمام چیزوں کے باوجود سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے. سب سے زیادہ دینی لٹریچر کا مطالعہ اگر لوگ کر رہے ہیں تو اسلام کا کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود مسلمان ملکوں میں آبادی کا جو اضافہ ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اس کے سبب بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کرسچن سے بڑھ رہی ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کا واسطہ دنیا کے جن ملکوں سے ہے, خاص طور پر امریکہ اور یورپ اور آسٹریلیا اور کینیڈا, ان میں جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں عیسائی ہیں. تو مذاہب کے درمیان دو طرح کے تعلقات چل رہے ہیں. ایک تو ہاسٹائل ریلیشن شپ, لڑائی جنگ, مذاہب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے, مذہب کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے لیکن ذرا کم کام ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو قائم کیا جائے, مذاہب کے درمیان روابط کو بڑھایا جائے, مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جائے وہ ہے ڈائیلاگ, ڈائیلاگ امنگ ریلیجنز, مذاہب کے درمیان ڈائیلاگ ہو, مکالمہ ہو. جب مکالمہ ہوگا, جب لوگ بیٹھیں گے مل کے, تو غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی, ایک دوسرے سے قریب بھی آئیں گے, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے, اور اختلافات اپنی جگہ لیکن اختلافات کے باوجود کچھ مشترکات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اور خداوند عالم کے ارشاد ہے: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب آؤ کہ ہم اور تم مل کے ایک ڈائلاگ کر لیتے ہیں، ایک ایسی چیز کی طرف آ جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، کامن چیز کو تلاش کریں، اختلافی چیزیں تو تلاش کرتے ہی ہیں، کامن چیزوں کو تلاش کریں۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ لوگ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی مانتے ہیں وہ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے ہم اور آپ بیٹھ کر ایک گفتگو کر لیتے ہیں، ڈائلاگ کر لیتے ہیں کامن ویلیوز کے اوپر، اور سب سے زیادہ کامن جو چیز ہو سکتی ہے اہل کتاب کے درمیان، اسلام، جوڈائزم، کرسچینٹی، وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی توحید کے اوپر ڈائلاگ کر لیتے ہیں، شرک سے پرہیز کرنے کے اوپر ڈائلاگ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، لہذا قرآن کریم ان کو مشرک نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ان کو اہل کتاب کہتا ہے، پیپل آف دا بک، جو کسی نہ کسی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو اسلام ان کو دعوت دے رہا ہے کہ توحید کے اوپر آ جاؤ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو رب قرار نہ دے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، انکار کریں، تو تم کہہ دینا کہ گواہ رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم شرک کی طرف جانے والے نہیں ہیں، ہم خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو رب کہنے والے نہیں ہیں۔ تو کامن جو ویلیو ہے اسلام اور اہل کتاب کے درمیان وہ توحید ہے، اس کے اوپر ڈائلاگ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک کرسچینٹی کی بات ہے تو ان کے یہاں دو ایسے عقائد ہیں جو ہمارے حساب سے شرک ہیں۔ اسلام میں جو توحید ہے وہ بہت ایڈوانس توحید ہے، وہ خالص توحید ہے، فری فرام آل ٹائپس آف شرک۔ تو کرسچنز بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بھی توحید کو ماننے والے، یہودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ توحید کو ماننے والے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں، تو ہماری توحید میں اور ان کی توحید میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو توحید ہے وہ شرک آمیز توحید ہے، توحید اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ جو توحید کے منافی ہیں۔ جس میں سے دو چیزیں سر فہرست ہیں، ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں تثلیث، ٹرینیٹی، اور ایک یہ کہ اللہ کا معاذ اللہ بیٹا قرار دینا۔ ان دونوں چیزوں پر قرآن کریم نے تنقید کی ہے، تثلیث کے اوپر بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے پر بھی، اور بہت ساری آیتیں اس سلسلے کی ہیں قرآن کریم میں جو ان دونوں عقائد کو رد کرنے والی ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ کی دو آیتیں میں صرف آپ کے سامنے پیش کروں، صلوات پڑھی ہے محمد اور آل محمد پر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں کہا گیا ہے: لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے فرزند عیسیٰ مسیح خدا ہیں، جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، وہ لقد کفر، انہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہا، بنی اسرائیل میں ہے نا، انہوں نے تو بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ تین خدا میں سے ایک خدا ہے. اگلی آیت میں کہا گیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے وہ تین میں سے تیسرا ہے. یہ دو عقائد جو ہیں ان کے، ایک کو کہتے ہیں ہم تسلیس یا ٹرینیٹی، اور ایک خدا کا بیٹا بنانا. تسلیس کا اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ ایون موجودہ بائبل میں بھی نہیں ہے، لیکن سارے عیسائی ان کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ تسلیس کو مانتے ہیں. تسلیس کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ اصل میں تین ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں، تین ایسی شخصیات ہیں جن کے اندر الوہیت پائی جاتی. ایک تو خدا ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تیسرے روح القدس ہیں. بعض لوگوں نے روح القدس کی جگہ جناب مریم کو شامل کر دیا، لیکن زیادہ عقیدہ یہ ہے کہ ماذ اللہ دی فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، کہ باپ بیٹا اور روح القدس. اچھا، وہ کہتے ہیں یہ تینوں مل کے ایک ہیں اور ایک تین ہیں، یہ تینوں مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور ایک سے تین ہو جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ تین ایک اور ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح ممکن ہے کہ ون از اکل ٹو تھری اینڈ تھری از اکل ٹو ون، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میتھمیٹکس میں نہیں، دس از ناٹ میتھمیٹکس کہ ون از اکل ٹو تھری اینڈ تھری از اکل ٹو ون. پھر کیا کریں، کیسے سمجھیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے مختلف طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں. سب سے اچھی مثال جو وہ دیتے ہیں جس سے انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو کو، وہ یہ ہے کہ ایک سورج ہے، ایک اس کی روشنی ہے، ایک اس کی حرارت ہے. ایک ہے سورج، ایک ہے روشنی، ایک ہے حرارت، یہ تینوں ایک ہیں اور ایک تین ہے، ہے نا، تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. تو اس طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں، اور وہ بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن بہت مناسب مثال جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں چلیں اسی مثال کو سمجھ لیتے ہیں. اگر اس مثال کو بھی سمجھ لیں کہ ایک سورج ہے، ایک حرارت ہے اور ایک اس کی روشنی ہے، تو اس میں سے اصل وجود جو ہے وہ کس کا ہے؟ سورج کا ہے. سورج ہے تو حرارت ہے، سورج ہے تو روشنی ہے، سورج نہیں ہے تو نہ حرارت ہے نہ روشنی ہے. تو اگر اس طرح فرض کر لیا جائے کہ ایک خدا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک روح القدس ہے، تو خدا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو خود مخلوق خدا ہے، خدا ہے تو روح القدس ہے، روح القدس خود ایک مخلوق خدا ہے. اگر خدا کا وجود نہ ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وجود نہ ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام یا روح القدس یا اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، وہ سب اپنے وجود میں آنے کے لیے ایک واجب الوجود کے محتاج ہے، اور وہ خدا ہے. تو وہ جو واجب الوجود ہے، جو عدم سے وجود میں نہیں آیا، اصل میں تو خدا وہ ہوگا نا، نہ وہ کہ جس کو خدا نے وجود میں لایا. تو قرآن کریم ان کے اس آرگومنٹ کو قبول نہیں کرتا. دوسری چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اگر یہی آرگومنٹ ہے، یہ دلیل ہے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، خدا جس کو جس طرح چاہے پیدا کر لے. اچھا، جب عیسائیوں سے بات ہوتی ہے، ہمارے بعض مسلمان جو مناظرہ کرتے ہیں ان سے، اور امریکہ جا کے کرتے ہیں، یورپ میں کرتے ہیں، بعض کنورٹیڈ ہیں. تو ایک کنورٹیڈ اسکالر تھے، امریکہ سے آئے تھے، وہ کافی مناظرہ انہوں نے کیا، کافی لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، کرسچنس کو. تو وہ کہنے لگے جب ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں، بہت دلیلیں ولیلیں جب ایکسچینج ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ سلبی بیٹا نہیں تھے، وہ سلبی بیٹا نہیں بلستر تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی خاص عنایت تھی، خاص نظر کرم تھا، اور اللہ کے بہت پسندیدہ تھے، بہت قریب تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک جملہ ان کا یاد ہے مجھے کہ وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں پھر کہ اف دس از دی کانسیپٹ آف سن آف گاڈ دین وی آر آل سنز آف گاڈ. اگر آپ جو بحث کرتے ہیں اللہ کا بیٹا ہونے پر یہی مطلب ہے تو ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں اس طرح. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا ایک ایسا کام ہے جو شرک کی خالص ترین شکل ہے. اللہ کو بیٹے اور بیٹی کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت، یا جس کو آپ کہتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ انسان کے اندر ہے، حیوان کے اندر ہے، پودوں کے اندر ہے، پلانٹس کے اندر ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان کی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. حیوان ایک زندگی گزارنے کے بعد بالآخر وہ مر جاتے ہیں، درخت اپنی لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد بالآخر وہ مر جاتے ہیں. اگر وہ اپنے جیسے دوسرے پیدا نہ کریں تو ان کی نسل منقطع ہو جائے، ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے وہ. اس لیے ان تمام چیزوں کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے دوسرے پیدا کر لیتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ اللہ کو کوئی موت آنی ہے؟ اللہ کو مرنا نہیں، اللہ کو ختم نہیں ہونا ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے. اور اس کائنات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا بند عالم نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جو بے مقصد ہو، بے جا ہو. اس کو بیٹے اور بیٹی کی حاجت نہیں ہے. مشرقین مکہ میں سے بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو نہ اللہ کو بیٹوں کی ضرورت ہے نہ اللہ کو بیٹیوں کی ضرورت ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے. انسان بعض اوقات یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو تاکہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے، بنتے ذرا کم ہیں آج کل لیکن انسان کی خواہش تو ہوتی ہے. تو خدا نہ بوڑھا ہو رہا ہے، نہ کمزور ہو رہا ہے، نہ ریٹائر ہو رہا ہے، نہ گولڈن ہینڈ شیک لے رہا ہے کہ اس کو بڑھاپے کے کسی سہارے کی ضرورت ہو. اس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے. لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل. تو اس کا کوئی نہ بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ ملک میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ولی من الذل ہے. ولی من الذل کا مطلب ایسا ولی، ایسا مددگار جو کمزوری میں اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے. خدا کا ولی تو ہے، مومن خدا کا ولی ہے اور خدا مومن کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا اور علی انہ اولیاء للہ. اللہ مومن کا ولی ہے اور مومن اللہ کا ولی ہے. یہ ولی تو ہیں لیکن یہ ولی من الذل نہیں ہے، یعنی ایسا ولی نہیں ہے کہ جو کمزوری میں خدا کی مدد کرے. کیوں؟ اس کو کمزور نہیں ہونا ہے، اس کو ضعیف نہیں ہونا ہے، اس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو کمزوری میں اس کی سرپرستی اور ولایت کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں. تو قرآن کریم دیکھیں ان کے عقائد کو کاؤنٹر کر رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن ان کو دعوت بھی دے رہا ہے اور ان کو مشرک نہیں کہہ رہا ہے. قرآن ان کو مشرک نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ان کو یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی عقیدہ ہے اسی کی روشنی میں ایسا کرتے ہیں کہ ڈائیلاگ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ساری بحثیں پیغمبر اکرم کے زمانے میں بھی ہوئیں، اور کرسچینٹی جب آئی یہودیوں کے درمیان تو کافی مظالم کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اگر آپ نے وہ فلم دیکھی ہو، اصحاب کہف والی سیریز، تو اس میں بھی کافی دکھایا گیا ہے کہ عیسائیوں کو، چونکہ وہ موحد تھے، خدا کو ایک ماننے والے تھے، کیسے کیسے مظالم ان پر ہوئے. اور یہ بہت طویل سلسلہ ہے، لیکن اسی فلم کے آخر میں پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ رومن امپائر نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا، رومی بادشاہ نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. جب رومی بادشاہ نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تو اب عیسائی طاقتور ہو گئے, قوی ہو گئے, کرسچینٹی پھیلنے لگی. اور پھر یہ ہوا کہ کرسچنز نے یہودیوں سے سارے اگلے پچھلے بدلے اتار دی اور یہودیوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ یہودی اس کے بعد کبھی بیت المقدس کا رخ نہیں کر سکے. تو یہ جو رومن امپائر ہے یہ کرسچنز تھے. اچھا, جب اسلام آیا تو اسلام کا مقابلہ رومن امپائر سے ہوا جنگ موتا میں. لیکن اس سے پہلے جب پیغمبر اکرم مکے میں تھے تو مشرکین کے جو مظالم تھے اس سے تنگ آ کے مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا, ہجرت حبشہ. حبشے کی طرف ہجرت اس لیے کیا کہ وہاں پر نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا, حبشے کا بادشاہ, اس کے بارے میں خود قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بھی سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 82 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہ تم یہ دیکھو گے کہ اہل ایمان میں سے عداوت میں, دشمنی میں سب سے زیادہ شدت پسند کون لوگ ہیں؟ الیہود, یہودی. والذین اشرکوا, اور مشرک. مشرک اور یہودی شدت پسند دشمن ہیں اسلام کے. ولتجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا, اور تم یہ بھی دیکھو گے کہ مسلمانوں سے مودت اور محبت میں جو زیادہ نزدیک ہیں وہ کون ہے؟ الذین قالوا انا نصارہ, جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں. نصارہ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا بچپنا جس علاقے میں گزرا تو اس علاقے کو ناصریہ کہتے تھے. تو بعض لوگ مسیح ناصری, عیسیٰ ناصری بھی کہتے تھے ان کو. تو ان کے جو فالوورز تھے وہ نصارہ بھی کہلاتے تھے. اور پھر دوسری وجہ اس کی وہ جو قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا من انصاری الی اللہ, تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں انصار اللہ. تو انہوں نے کہا ہم ہیں نصارہ, ہم ہیں مدد کرنے والے خدا کی. تو اس لیے بھی ان کو نصارہ کہتے ہیں. اور بھی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ قربت اور محبت رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی اور مشرک تو سخت دشمن ہیں, انتاپسند دشمن. اور زیادہ قربت رکھنے والے کون ہیں؟ قالوا انا نصارا, الذین قالوا انا نصارا, جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں, یعنی عیسائی. تو عیسائیوں سے مسلمانوں کی چونکہ براہ راست لڑائی نہیں ہوئی, جنگ نہیں ہوئی, اس لیے نسبتاً نرم گوشہ رکھتے تھے. ذالک بان منہم قسیسین و رہبانن, اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کے درمیان کچھ عبادت گزار لوگ ہیں, قسیسین اور رہبانن, اور رہبان ہے رہبانیت والی زندگی گزارنے والے, تارک الدنیا, دنیا کو ترک کرنے والے. وانہم لا یستکبرون, اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے, ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. تو دو خصوصیات ان کی تھی, ایک تو یہ کہ ان کے ایسے علماء ہیں جو بڑے عبادت گزار ہیں, اور دوسرے ایسے ہیں جو راہبانہ زندگی گزارتے, یعنی دنیا کو ترک کر دیا انہوں نے. تو نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا. جب پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کا اذیت دینا شروع کر دیا تو آپ نے مسلمانوں کے گروہ سے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیں, اور مکے سے نکلے یہ لوگ اور حبشہ پہنچ گئے. پیچھے پیچھے مشرکین پہنچ گئے, انہوں نے کہا بھائی ہمارے دہشت گرد آ گئے ہیں آپ کے علاقے میں, ان کو واپس کیجیے. تو نجاشی چونکہ ایک انصاف پسند حکمران تھا تو اس نے کہا کہ ایسے تو میں حوالے نہیں کر سکتا جب تک کہ میں ان کا پوائنٹ آف ویو نہ سن لوں. تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا. اب مسلمانوں نے سوچا کہ اپنا ایک اسپوکس مین بنائیں بجائے اس کے کہ سب مل کے بولنا شروع کر دیں. تو حضرت جعفر طیار کو جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو سب لوگوں نے مل کے اپنا نمائندہ اپنا اسپوکس مین بنایا اور وہ حاضر ہوئے گئے نجاشی کے دربار میں. ادھر مشرکین آ گئے اور مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارے مطلوبہ لوگ ہیں ان کو ہمارے حوالے کرو. تو نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ لوگ کیوں آئے ہمارے یہاں؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم لوگ پہلے شرک کرتے تھے, ہم لوگ پہلے حرام کھاتے تھے, ہم لوگ پہلے دھوکہ دیتے تھے, مردار کھایا کرتے تھے, پھر ہمارے درمیان ایک اللہ کا نبی مبعوث ہوا, اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا, اب ہم نیک ہو گئے, ہم نے گناہ چھوڑ دی, ہم نے حرام کام چھوڑ دیا ہے, یہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, یہ ہم سے اس بات پہ ناراض ہیں کہ ہم صحیح راستے پر کیوں آ گئے, ہم نے غلط کام کیوں چھوڑ دیا. نجاشی نے کہا کیوں بھائی, تمہیں کیا تکلیف ہے اگر یہ اچھے لوگ ہو گئے ہیں تو, اگر یہ غلط کام چھوڑ رہے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے اس پہ؟ اچھا اب وہ پھنس گئے. انہوں نے کیا کیا, ایک دوسرا کارڈ پھینک دیا. انہوں نے کہا آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. اچھا یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ مشرکین کر رہے ہیں جو نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں, نہ موسیٰ کو مانتے ہیں, نہ ابراہیم کو مانتے ہیں, نہ نوح کو مانتے ہیں, کسی کو نہیں مانتے, مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے عیسائی. جب مسلمان یہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو یہ غصے میں آ جائے گا. تو انہوں نے یہ والا کارڈ پھینک دیا, کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. نجاشی نے کہا بتاؤ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ اب حضرت جعفر طیار کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا. جعفر طیار تھا, ان کا نام بعد میں پڑھا شہادت کے بعد, پہلے ان کا نام تھا جعفر ابن ابی طالب. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے, یہاں پہ نا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, ہم کیا کہہ سکتے. لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے مزید احتیاط یہ کیا کہ سورہ مریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنا دی اور کہا کہ بس یہ ہے ہمارا نظریہ. اب جو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سن کے. اس چیز کی طرف اشارہ ہے اگلی آیت میں, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب انہوں نے وہ کلام سنا جو رسول پہ نازل ہوا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, تو تم دیکھتے ہو کہ جس حق کو انہوں نے پہچان لیا اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں, بِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, حق کی معرفت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اور نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کر یہ کہا کہ بخدا جتنا تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ایمان لے آیا وہ, یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. تو نجاشی ایمان لے آیا, حضرت جعفر طیار نے اس طرح اس کو ڈیل کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ رہو آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں, ان کو بھگا دیا. حالانکہ وہ تحفے تحائف بھی لے کر آئے تھے, ان کو بھگا دیا اور مسلمان آرام سے وہاں پر رہے حبشے میں ایک طویل عرصے تک, یہاں تک کہ جب جنگ خیبر ہو گئی, نہیں جنگ احزاب کے بعد شاید, پھر یہ لوگ واپس مدینے میں آئے طویل عرصے کے بعد. تو اس طرح نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے سب سے پہلے پناہ لی, جو عیسائی تھا, جو کرسچن تھا. ہاں مسلمانوں کا مقابلہ جو ہو گیا وہ رومن امپائر سے ہوا جنگ موتا میں, اس میں یہی حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, حضرت جعفر طیار، عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ، یہ سب لوگ جو ہیں وہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے، اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑی تعداد انہوں نے فوج کی لگا دی، اور چونکہ بہت دور دراز کا وہ علاقہ تھا اس لیے مسلمانوں کی اسٹریٹجی کے لیے کامیاب نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ اور جب پیغمبر اکرم کے علم میں یہ بات آئی کہ رومن امپائر کا لشکر مسلمان سرحدوں کے پاس آ رہا ہے، تو آپ نے ایک اور لشکر تیار کیا جو جنگ تبوک کے لیے گیا. جنگ تبوک، اور اس کی بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں. لیکن جب لشکر گیا تو پتہ چلا کہ رومی لشکر واپس جا چکا تھا، اور مسلمان بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے واپس آ گئے. تو جنگ تبوک ہوئی نہیں، تیاری ہوئی، لشکر گیا اور واپس آ گئے. لیکن چونکہ بار بار جو رومی چھڑخانی کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ ہو جائے ان سے مقابلہ. آپ نے اپنے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ایک لشکر تیار کیا رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کا سپاہ سالار اسی زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو بنایا، اور پیغمبر کی رضا ہو گئی. یہ لشکر نکل کے گیا تو صحیح مدینے سے، لیکن باہر نہیں گیا بلکہ رک گیا، اور کچھ لوگ واپس آ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی رضا ہو گئی. اور پھر پہلی خلافت میں دوبارہ یہ لشکر گیا اور رومیوں سے مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں کامیابی ہوئی مسلمانوں کو، اور پھر پے در پے مسلمانوں نے رومن امپائر کو شکست دی. یہاں تک کہ مسلمانوں نے القدس کو جو فتح کیا، بیت المقدس جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، فلسطین کا خطہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا دوسری خلافت کے دور میں، وہ یہودیوں سے نہیں آیا بلکہ عیسائیوں سے آیا. اور اس وقت جو یہودی وہاں پر آباد تھے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو رومن امپائر نے کرسچینٹی کو قبول کیا، لیکن چونکہ وہ امپائر تھے، چونکہ وہ بادشاہت تھی، شہنشاہیت تھی، لہذا ان کے اندر ایک توسیع پسندانہ عزائم تھے، اور انہوں نے یہودیوں کو بھی نقصان پہنچایا، انہوں نے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن مسلمانوں سے پے در پے ان کو شکست کھانی پڑی. بحیثیت مذہب کے عیسائی مدینے کے اطراف میں کچھ آباد تھے نجران کے عیسائی، تو نجران کے جو عیسائی تھے ان سے جب مسلمانوں کا آمنے سامنا ہوا، اور مختلف طرح کے آرگومنٹ دیے گئے، دلائل ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر قرآن کریم نے ان کو کہا ندعو ابنانا و ابناکو و نسانا و نساکم ثم نبتہی فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر. اور جب اللہ کے رسول لے کر گئے پنجرۃ پاک کو اپنے ساتھ، تو جو ان کا اسقف اعظم تھا عیسائیوں کا، اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، دیکھو ان سے مباہلہ نہیں کرنا. اور وہ مباہلے سے باز آ گئے. اچھا، مباہلے سے باز تو آ گئے وہ، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یعنی پہچان گئے، وہ شناخت ہو گئی ان کے اندر کہ یہ لوگ، یہ ہستیاں ہیں جو صحیح معنوں میں حق پر ہیں. لیکن انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے فیصلہ یہ کہ ہم جزیہ دے کے رہیں گے. جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست میں کافر بن کے رہیں گے. حق کو سمجھنے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا. تو عیسائیوں کے اندر دو بڑی خرابیاں آئیں. ایک تو وہی ہے جو ان کی خوبی بھی ہے اور وہی خامی بھی ہے، جس کو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ روحبانن، روحبانیت. اسلام میں روحبانیت نہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا لا روحبانیت فی الاسلام، اسلام میں روحبانیت نہیں ہے. دیر از نو مونیسٹیسزم ان اسلام. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو، ترک دنیا، ترک لذت، پہاڑ میں چلے جاؤ، غار میں چلے جاؤ، جزیرے میں جا کے اللہ اللہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا، ان کے مذہب میں ہی ہے. اس روحانیت کے سبب جو ان کے پاپ ہیں، جو پادری ہیں، جو کارڈینلز ہیں، جو پریسٹ ہیں، جو ننز ہیں، وہ شادیاں بھی نہیں کرتے. شادی ان کے خیال میں تقویٰ کے خلاف. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، جیزس کرائسٹ نے شادی نہیں کی. تو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا یہودیوں نے کہ موقع نہیں ملا شادی کرنے کا. شادی کے لیے ایک سکون چاہیے تھا انسان کو، تو پہلے بیزار تھے وہ. اور بہت کم عمری میں ہی، زیادہ عمر نہیں تھی عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اب اگر شادی شدہ ہوتے تو پھر فیملی اٹھانا پڑتا. تو ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی کے خلاف تھے. اتنے انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ سب شادی شدہ تھے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے سارے انسان شادی نہ کریں. اور ہماری روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ شادی بھی کریں گے، ولیمہ بھی کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہ لوگ شادیاں نہیں کرتے. شادیاں نہیں کرنے کی وجہ سے ان کے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے. اور اس وقت مثلا آج کل آپ اگر اخبارات پڑھتے ہوں، میڈیا پہ نظر ہو آپ کی، تو کرسچینٹی کو سب سے بڑا چیلنج، چرچ کو، پاپ کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سیکس اسکینڈلز ہیں. ایسے ایسے کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہے ان کے نا، استعفے دے رہے ہیں لوگ. اب چونکہ آج کل تو پتہ ہے آپ کو زمانہ جو ہے وہ دوسرا ہو گیا ہے، جس میں کسی کی عزت بچی نہیں، تو وہ چیز آشکار ہو رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ راہبانہ زندگی جس کے اسلام نے منع کیا. اور اسلام تو کہتا ہے ایک نے چار شادیاں کر لو. اچھا، یہ چار شادیاں جو ہیں ان کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان کے یہاں. امریکہ میں، یورپ میں اگر پتہ چل جائے او یو آر مسلم، یو آر فور وائفز، وہ سمجھتے ہیں ہر مسلمان کی چار بیویاں. تو کسی نے کہا کسی مسلمان سے او یو آر مسلم، یو ہیو فور وائفز، اس نے کہا تھینکس گاڈ وی ہیو لمٹ. تو وہ اس کا بہت مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ ان کے یہاں کرپشن جو ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ. دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم جتنے گناہ کر لو، جتنے خدا کی نافرمانی کر دو، بس عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، انگلی پکڑ کے جنت ملے جائیں گے تم. جی، سنڈے کے سنڈے چرچ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آئے تو خیر کوئی بات نہیں، جیزس کرائسٹ ہے نا. تو دیکھیں، جس قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم حرام کا ہم انجام دے دیں، گناہ کر لیں، پھر اس کو فجور کریں، خدا کی نافرمانی کریں، پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو اس قوم کے اندر بے عملی آئے گی، ظاہر ہے بد عملی آئے گی، گناہ عام ہوگا. یہ ان کو سمجھا دیا گیا. تو جس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سب سے زیادہ نان پریکٹیکل اگر کوئی مذہب ہے تو کرسچینٹی. گو کہ ان کے فالوور سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن وہ فالوور صرف کاغذوں پہ. غریب ملکوں میں تبلیغ کی انہوں نے، وہاں پر لوگ کرسچن ہو گئے، انہوں نے ان کا فارم بھر دیا. انڈیا میں لوگ کرسچن ہو جاتے ہیں، بنگلہ دیش میں کرسچن ہو جاتے ہیں، سری لنکا میں کرسچن ہو جاتے ہیں، افریقہ میں کرسچن ہو جاتے ہیں، بس وہ فارم بھر دیتے ہیں. ان کو کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں، بھائی سنڈے کے سنڈے چرچ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی آئے تو خیر ہے. تو بہت سے تو امداد لینے کے لیے فارم بھر دیتے ہیں اور رہتے اپنے مذہب پر ہیں. اس اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے، لیکن سب سے زیادہ نان پریکٹسنگ، بے عمل، عمل سے دور یہ مذہب. دو بنیادی خرابیاں آ گئیں. آخری بات کر کے ختم کروں میں کہ جس چیز سے میں نے ابتدا کیا تھا کہ دیکھیں دنیا میں جو مذاہب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی، ان کے درمیان ڈائلاگ. تو آج جو کرسچن ورلڈ ہے ان کے جو لیڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں ڈائلاگ ہو مسلمانوں سے. اور مختلف فورم میں، انٹرنیشنل لیول پہ، مختلف ملکوں میں یہ ڈائلاگ کا سلسلہ ہے. اور ان کے اندر بھی وہ لوگ جو اسلام کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور دیگر مذاہب کے ماننے والے مل جل کے رہیں. اور ہمیں تو ویسے بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد چونکہ کرسچنز کی ہے, اور جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. اس پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان میں اٹھا لیے گئے. کرسچینٹی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صلیب پہ ٹانگ دیے گئے, مار دیے گئے, اور ان کا جو قتل ہوا وہ اس کے سبب تمام عیسائیوں کا گناہ دھل گیا. جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, بس اب جو ہے وہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ ایک امریکہ کا ایک سیاست دان تھا, اس نے ایک بیان دیا, بڑا عجیب سا بیان. اس نے کہا کہ کرسچینٹی از اے ریلیجن ان وچ گاڈ سینڈز ہز سن ٹو بی کلڈ فار ہیومینٹی. کرسچینٹی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں خدا اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ انسانیت پر قربان ہو جاؤ, ٹھیک ہے. ان اسلام از اے ریلیجن ان وچ یو سینڈ یور سن ٹو بی کلڈ فار گاڈ. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تم اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہو خدا پہ قربان ہونے کے لیے. اس نے جہاد کا مذاق اڑایا کہ اس میں خدا اپنے بیٹے انسانیت پہ قربان کر رہا ہے اور اسلام جو ہے وہ تمہارے بیٹے تم سے لے رہا ہے. حالانکہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ادنا چیز اعلیٰ چیز پر قربان ہوتی ہے, ہمیشہ ادنا چیز اعلیٰ چیز پہ قربان ہوتی ہے. تو اگر فرض کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹا ہیں تو ہمیں ان پر قربان ہونا چاہیے یا انہیں ہم پر قربان ہونا چاہیے؟ دیکھیں انسان بیمار ہوتا ہے تو صدقے میں آپ بکرا کاٹتے ہیں. ایسا کبھی ہوا کہ بکرا بیمار ہو اور انسان کاٹ دیں؟ یہ نہیں ہوتا نا. تو ہمیشہ ادنا چیز اعلیٰ چیز کے لیے قربانی دیتی. تو ہمیں خدا کی خاطر قربانی دینی چاہیے, ہمیں دین کی خاطر قربانی دینی چاہیے, نہ کہ دین کو ہماری خاطر قربان ہونا چاہیے, نہ کہ اللہ کے نبی کو ہماری خاطر قربان ہونا چاہیے. اور نہ صرف ہماری خاطر بلکہ معاذ اللہ ہمارے گناہوں پر قربان ہو گئے, ہمارے گناہوں پر. تو اگر مسلمان بھی یہ سمجھے کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام ہمارے گناہوں پہ قربان ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کی توہین ہے. ہاں, امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا. اب ہم اس دین پر عمل کریں گے تو پتہ چلے گا یہ وہ دین ہے جس کو حسین نے بچایا, ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور یہ وہ حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام ان کو اشارہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں, ہر امت کا ایک امام ہوتا ہے, بخاری میں یہ ہے کہ امیر ہوتا ہے, اور اس امت کے امیر آپ ہیں. تو امت کے امام جو ہیں وہ نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر ایک چھوٹا سا سوال کروں میں, عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ہوں گے, ان کی نبوت ختم تو نہیں ہوگی نا. نبی تو نبی رہتا ہے, نبوت ختم تو نہیں ہوتی. ہاں, ان کی نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا, ان کی نبوت کا زمانہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. نبوت کا زمانہ تو پیغمبر اکرم کا ہے, وہ آخری نبی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے, ان کی نبوت چھن نہیں جائے گی. جیسے مولا علی جب امام تھے تو امام حسن امام حسین امام تھے نہیں تھے اس وقت, اس وقت بھی وہ امام تھے, لیکن امامت کا زمانہ کس کا تھا؟ مولا علی کا تھا. پھر امام حسن کا زمانہ آیا تو امام حسین امام تھے یا نہیں تھے؟ امام حسین امام تھے. امام تو امام ہوتا ہے, چھوٹا ہو یا بڑا, لیکن ان کی امامت کا دور نہیں تھا وہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں گے لیکن ان کی نبوت کا دور نہیں ہوگا, پیغمبر اکرم کی نبوت کا دور ہے. وہ پیغمبر اکرم کے امتی بن کر آئیں گے, ان کو امتی بننے پر فخر ہے کہ وہ اس نبی کے امتی بنے جس نبی کے خدا نے یہ تعریف کی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے اس نبی کی پیشن گوئی کی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو اس طرح یہ جو عیسائی ہیں جب امام زمانہ تشریف لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام کے پیچھے, تو عیسائیوں میں سے جتنے لوگ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے, جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی, وہ امام علیہ السلام سے ملحق ہو جائیں گے. ہاں, جو ہٹ دھرم ہوں گے, جو ڈھیٹ ہوں گے, جو حق واضح ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں ہم جزیہ دے کے رہیں گے, وہ نہیں آئیں گے اس طرح. لیکن جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ ڈائلاگ کریں گے, آپ ان کو قریب کریں گے, آپ اپنا پیغام دیں گے, تو انشاءاللہ وہ آپ کے قریب آئیں گے. تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں, خود قرآن کریم جب یہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں کہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں. اس کے بعد اسلام اور عیسائیت کی جنگیں کچھ ہوئی ہیں, لیکن وہ جنگیں بعض حکمرانوں نے اپنے مفاد کی خاطر لڑی ہیں, جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں. صلیبی جنگیں کیا ہیں؟ بعض لوگ کرسچینٹی کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کوئی اس گال میں تھپڑا مار دے تو یہ گال آگے کر دو, حالانکہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ان کی اپنی تاریخ یہ ہے کہ بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگ. تو یہ صلیبی جنگ ان کا مقدس جنگ ہے ان کی. ان میں سے کچھ مسلمانوں سے انہوں نے لڑی, کچھ یہودیوں سے لڑی, کچھ اپنے فرقوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. جیسے کروسیڈ کہتے ہیں, اگر آپ گوگل میں جا کے لکھیں کروسیڈ, CRUSAD, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے کروسیڈز ہوئی ہیں. کروسیڈز کیا ہے؟ ہولی وار, مقدس جنگ. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کرسچینٹی میں جنگ نہیں ہے, ان کے یہاں بھی جنگ ہے. وہ آج ہمارے جہاد کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کوئی ایک تھپڑ اس گال میں مار دے یہ والا آگے کر دو. کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ آج جو مثلا دنیا کے مختلف ملکوں میں ہو رہا ہے, کشمیر میں فرض کریں آ کے ایک نوجوان کو گولی مار دے, دوسرا نوجوان پیش کر دو کہ اس کو بھی گولی مار دو, ایک مسلمان لڑکی کو اٹھا کے لے جاؤ دوسرے بھی پیش کرو اس کو بھی لے جاؤ, یہ پریکٹیکل ہے کوئی؟ پریکٹیکل نہیں. پریکٹیکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تم بھی ایک تھپڑ مارو, تاکہ اس کو احساس ہو کہ تھپڑ مارنے میں جو مزہ آتا ہے تھپڑ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے, ورنہ وہ ہر ایک کو تھپڑ مارتا رہے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے معاف کرنا بھی تو لکھا ہوا ہے اسلام میں. بے شک معاف کرنا لکھا ہوا ہے, لیکن اگر ذاتی طور پر مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ معاف کرنا. لیکن اگر پورے معاشرے کو کوئی نقصان پہنچائے, پوری امت کو کوئی نقصان پہنچائے, پوری قوم کو کوئی نقصان پہنچائے, معاف نہیں کرنا ہے, اس کو الٹا ٹانگنا ہے. تو بہرحال دنیا کے جو مذاہب ہیں ان کے درمیان روابط بھی ہو سکتی ہے, ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے رہیں. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, ان کے درمیان افکار کی ایک ڈائیورسٹی ہے. اس ڈائیورسٹی کے باوجود مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے. ایک آخری آیت کی طرف اشارہ کر دوں, ممکن آپ کے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہو کہ جو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ. اولیاء سے مراد ہے سرپرست نہ بناؤ, حاکم نہ بناؤ, اپنے اوپر حاوی نہ کرو, اپنے اوپر مسلط نہ کرو. اس اولیاء کا مطلب عام دوستی نہیں ہے. اگر ہمارے دفتر میں فرض کریں ایک عیسائی کام کرتا ہے, اکثر ہمارے جو صفائی ستھرائی کے ملازمین ہوتے ہیں وہ کرسچنز ہوتے ہیں, اب ہمیں ان سے کیا کرنا چاہیے؟ دوستی کرنی چاہیے, دشمنی کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کے پوچھا کو چھپا دینا چاہیے, اس کے جھاڑو کو آگ لگا دینا چاہیے؟ نہیں, ان سے لڑائی نہیں ہوگی, ان سے دوستی ہوگی. وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, وہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, ان سے محبت ہوگی, ان سے پیار ہوگا. وہ جو کہا گیا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی قوتوں کو اپنے سر پہ مسلط نہ کرو. وہ اور چیز ہے, وہ اولیاء کا مطلب یہ ہے لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ. تو ایک دوستی وہ ہوتی ہے جس میں برابری کی بنیاد پہ دوستی ہوتی ہے. پاک چین دوستی, پاکستان اور چائنا کی بہت دوستی سالہ سال سے. تو پاک چین دوستی کا کیا مطلب ہے یہ چائنا بھی جانتا ہے, پاکستان بھی جانتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں پاک امریکہ دوستی تو اس کا مطلب امریکہ بھی جانتا ہے کیا اور ہم بھی جانتے ہیں کیا ہے. تو یہ دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے جس میں وہ تمہارے سروں پہ مسلط ہو جائے اور اپنے فیصلے مسلط کرنے لگے, تم پر حاکم بن جائے, اس چیز سے منع کیا گیا ہے. ورنہ عام مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک دفتر میں رہتے ہیں، ایک تعلیم ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے درمیان دوستی اور تعلقات اور محبت ہونی چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ بر محمد وعلی بیت محمد صلوات،
اللہم صل علی